السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے 12 گھنٹے کی مسلسل نشریات کے پہلے ایک گھنٹے کے پروگرام کے ساتھ مدثرہ منظر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت آپ کے یہاں پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
محمد ایجنسی میں خودکش بم دھماکے میں ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ، تحصیل امبار میں کرفیو کا نفاذ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
احمدیوں یعنی قادیانیوں کو مردم شماری کے دوران مسلمانوں میں شمار کیے جانے پر اسلامی جماعتوں کا سخت رد عمل۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، روسی صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ ان کا ملک شام میں فائر بندی کے معاہدے کی تمام شکوں کی پابندی کر رہا ہے۔ لیجیے اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کے قبائلی علاقے محمد ایجنسی میں جمعے کے خودکش حملے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر کم از کم 28 تک پہنچ گئی ہے۔ حکام نے علاقے میں کرفیو نافذ کر کے سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ اس حملے کی ذمہ داری پاکستان تحریک طالبان کے ایک گروپ جماعت الارار نے قبول کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں سنیے۔
پاکستان کے قبائلی علاقے محمد ایجنسی میں جمعے کو ایک مسجد میں ہونے والے خودکش بم دھماکے کے بعد علاقے میں فضا سوگوار ہے۔ محمد ایجنسی کے اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ حسیب الرحمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ تحصیل امبار میں کرفیو نافذ ہے اور سرچ آپریشن بھی جاری ہے، لیکن تاحال اس میں گرفتاریوں سے متعلق انہوں نے تصدیق نہیں کی۔
کرفیو جو ہے صرف اسی جو کنسرن تحصیل ہے وہاں پہ سرچ وغیرہ جاری ہے، اس وجہ سے ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ سارا ایریا کچا راستہ ہے، تو لوگ جنازوں کے لیے بھی آ رہے ہیں اور راستے بھی سارے کچے ہیں، تو ان آرڈر ٹو اوائڈ اینی ادر ایکسیڈنٹ، نہ فردر ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے وہاں پہ بی ڈی سی ڈی ہو رہی ہے، اور اس وجہ سے جو ہے نا کرفیو لگا ہوا ہے۔ جی فار دی ٹائم بینگ ہے جی، ہمارا جی ان کا جو کام کمپلیٹ ہو جائے نا، یہ ایریا راستے وغیرہ سارے کلیئر ہو جائیں، تو اس کے بعد یہ ہٹا دیا جائے گا۔
مقامی قبائلیوں کا کہنا ہے کہ مسجد پر حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تدفین کا عمل مکمل ہو چکا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ مارے جانے والوں میں زیادہ تر تعداد بچوں اور نوجوانوں کی ہے۔ اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ حسیب الرحمان کا کہنا ہے کہ عموماً نوجوان اور بچے نماز کی ادائیگی کے دوران پچھلی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اور محمد ایجنسی میں نماز جمعہ کے دوران دھماکہ بھی آخری صفوں ہی میں ہوا۔
یہ بندے جو جس نے سوسائیڈ کیا تھا، سوسائیڈ بلاسٹ، یہ صفوں میں بالکل پیچھے تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مساجد میں روٹین میں صفوں میں پیچھے جو ہیں وہ زیادہ تر ینگ لڑکی ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں یا ینگ لڑکے ہوتے ہیں، زیادہ تر کی عمر 25 سال سے کم ہے۔
زخمیوں میں اب بھی بہت سے قریبی علاقے باجوڑ ایجنسی کے ایک اسپتال میں زیر علاج ہیں، جن میں سے کچھ کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ مقامی آبادی کے مطابق دھماکے سے مسجد کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ شہری علاقوں کے برعکس قبائلی علاقوں کے دور دراز حصوں میں قائم مساجد میں عموماً سیکیورٹی کا بندوبست نہیں ہوتا، اور بظاہر اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خودکش حملہور مسجد میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس خودکش حملے کی ذمہ داری کلدم تحریک طالبان پاکستان کے جماعت الاحرار گروپ نے قبول کی تھی، اور اس تنظیم کے ترجمان نے ذرائع ابلاغ کے نام بھیجے گئے ایک بیان میں کہا تھا کہ محمد ایجنسی کے امن لشکر نے میں ان کے ساتھیوں کو ہلاک کیا اور بعض کو سیکیورٹی فورسز کے حوالے کیا تھا۔ محمد ایجنسی کے جس علاقے میں مسجد میں خودکش حملہ کیا گیا وہ افغان سرحد کے قریب واقع ہے۔ اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ حسیب الرحمان کے مطابق ہفتے کو گورنر خیبر پختونخوا کے علاوہ کور کمانڈر پشاور اور آئی جی ایف سی نے بھی محمد ایجنسی کی تحصیل امبار کا دورہ کیا۔
لوگوں کے وہاں پہ حوصلے بلند ہیں، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی ان چیزوں کے خلاف بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں اور سخت جوان مرضی سے لڑے ہیں، تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے مساجد کی، اپنے گھروں کی، اپنے راستوں کی ہم خود ہی حفاظت کریں گے۔
تحریک طالبان پاکستان کے علاوہ کئی دیگر شدت پسند گروہ بھی پاکستان کے قبائلی علاقوں میں بہت سرگرم رہے، لیکن 2014 میں پاکستانی فوج کی طرف سے شروع کیے گئے آپریشن ضرب عصب کے بعد عسکری حکام کے مطابق دہشت گردوں کا نیٹ ورک یا ڈھانچہ توڑ دیا گیا ہے۔ پاکستانی فوج کے مطابق جون 2014 کے بعد سے اب تک قبائلی علاقوں میں کی گئی کاروائیوں میں لگ بھگ 3500 شدت پسندوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے، جبکہ 500 سے زائد فوجی بھی آپریشن کے دوران مارے گئے۔ اگرچہ آپریشن ضرب عصب میں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو ملنے والی کامیابیوں کے باعث ملک میں دہشت گرد حملوں میں نمایاں کمی دیکھی گئی ہے، لیکن جب بھی شدت پسندوں کو موقع ملتا ہے وہ اپنی پرتشدد کاروائیوں کا موقع ضائع نہیں کرتے۔ اگست کے اوائل میں کوئٹہ میں ایک مہلک خودکش بم حملے میں لگ بھگ 55 وکیلوں سمیت 70 سے زائد افراد مارے گئے تھے، جبکہ رواما صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع مردان کی کچہری میں خودکش حملے میں بھی وکیلوں سمیت کم از کم 13 افراد مارے گئے تھے۔ کوئٹہ اور مردان میں حملوں کے بعد اب محمد ایجنسی کی مسجد میں خودکش بم دھماکے کے تناظر میں ناقدین کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کی طرف سے مہلک حملوں کی منصوبہ بندی کرنے کی صلاحیت مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ۔
پاکستان کے وفاقی محتسب کی جانب سے جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 90% پولیس اہلکاروں کی تعلیمی استعداد کم ہے اور انہیں مناسب اختیارات بھی حاصل نہیں ہیں۔ وفاقی محتسب کی ایک کمیٹی نے اعلی عدالت کے حکم پر پولیس کے محکمے کا جائزہ لیا تھا۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ایک مرتبہ پھر محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے وفاقی محتسب کے سیکرٹریٹ سے جاری ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا کہ ایک اندازے کے مطابق محکمہ پولیس کے تقریباً 90% اہلکار مطلوبہ معیار کے مطابق پڑھے لکھے نہیں ہیں، جبکہ وہ مکمل طور پر با اختیار بھی نہیں ہیں۔ وفاقی محتسب کے دفتر کی ویب سائٹ پر جاری رپورٹ کے مطابق تھانوں میں کام کرنے والے انسپکٹر اور دیگر عہدوں پر فائز بیشتر اہلکاروں کے اختیارات یا تو بالکل محدود ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے حکم کے مطابق محکمہ پولیس کی کارکردگی اور استعداد جاننے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جس نے پولیس کے مختلف شعبوں کا جائزہ لینے کے بعد اپنی رپورٹ تیار کی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ مناسب تربیت نہ ہونے، اعلیٰ افسران کے اثر و رسوخ، احتساب کے کمزور نظام اور حکمت عملی کے فقدان کے سبب پولیس اہلکار اپنی ذمہ داریاں درست طریقے سے نہیں نبھا رہے ہیں۔ پاکستان کے سابق سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پولیس کے محکمے میں اگر تعلیم یافتہ افراد کو شامل کیا جائے گا تو ان کے بقول اس سے نہ صرف پولیس کا معیار بہتر ہوگا بلکہ عوام کی شکایات کا ازالہ بھی بہتر طریقے سے ہو سکے گا۔
جو ہماری پولیس کی جو پرفارمنس ہے اس میں اگر زیادہ تعلیم یافتہ بندوں کو بھرتی کیا جائے، جو پاسبل ہے آج کل، کیونکہ آج کل نوکریوں کی اتنی کمی ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کا پرفارمنس بہتر ہوگا، وہ لکھ پڑھ بھی سکیں گے، کیونکہ پولیس کا رول صرف ڈنڈے مارنا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی رقبہ فتح کرنا ہے، تو ان کا کام ہے کہ لوگوں کی شکایت کا ازالہ کرنا۔ تو اس وجہ سے سرٹنلی تعلیم کا جو منیمم انٹری لیول ہے وہ اگر بڑھا دیا جائے تو وہ پولیس فورس کے لیے الٹیمیٹلی بہتر ہوگا۔
کمیٹی کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ کسی بھی تھانے کا انچارج یعنی ایس ایچ او تمام شکایات درج نہیں کرتا، کیونکہ جتنی زیادہ پولیس رپورٹس درج ہوں گی اس سے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ فلاں تھانے کی حدود میں جرائم کی شرح زیادہ ہے، اور رپورٹ کے مطابق متعلقہ تھانے کا انچارج سمجھتا ہے کہ جرائم کی شرح میں اضافے کے تاثر سے اس کی کارکردگی متاثر ہوگی۔ وفاقی محتسب کی رپورٹ میں یہ بھی نشاندہی کی گئی کہ وسائل کی کمی محکمہ پولیس میں بدعنوانی کی ایک بڑی وجہ ہے، جبکہ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ پولیس اہلکار تفتیش اور تحقیقات کے جدید طریقوں سے آشنا نہیں۔ سابق سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی بھی کہتے ہیں کہ پولیس کے محکمے میں زیادہ پڑھے لکھے اہلکاروں کی بھرتی سے تفتیش کا عمل بھی بہتر ہوگا۔
دیکھیے، وہ جو جدید تحقیقات ہیں وہ تو سرٹنلی ضروری ہیں، اور اس میں ان کی تعلیم کا جو ہے وہ بہتری جب ہوگی تو وہ جدید تحقیقات بھی زیادہ استعمال کر سکیں گے۔
پاکستان میں وفاقی اور صوبائی سطحوں پر اعلیٰ عہدیداروں کی طرف سے ماضی میں بھی اس بات کا اعتراف کیا جاتا رہا ہے کہ پولیس اہلکاروں کی استعداد کار بڑھانے اور انہیں جدید ہتھیاروں اور آلات کی فراہمی بھی ضروری ہے۔ واضح ہے کہ ملک میں انسداد دہشت گردی میں بھی پولیس فورس کا کردار نمایاں رہا ہے۔ مبصرین کا ماننا ہے کہ شہری علاقوں میں جہاں سیکیورٹی فورسز کے لیے بڑی کارروائی کرنا آسان نہیں ہوتا، وہاں تربیت یافتہ پولیس فورس زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکتی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
لیجیے پیش ہیں باقی عالمی خبریں۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ ان کا ملک شام میں فائر بندی کے معاہدے کے تمام وعدوں کو پورا کر رہا ہے. تاہم انہوں نے یہ کہتے ہوئے امریکہ پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا کہ واشنگٹن کھلے پن کے خود اپنے مطالبے سے روگردانی کر رہا ہے. کرغیزستان کے ایک دورے کے موقع پر پوتن نے ٹیلی ویژن پر بات کرتے ہوئے کہا کہ میں واقعی نہیں سمجھ سکا کہ ہمیں معاہدے کو اتنا خفیہ کیوں رکھنا چاہیے. انہوں نے مزید کہا کہ ماسکو یک طرفہ طور پر معاہدے کی شرائط جاری نہیں کرے گا. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے واشنگٹن شامی حکومت کے ساتھ برسر پیکار باغیوں کی جنگی صلاحیت برقرار رکھنا چاہتا ہو. انہوں نے کہا کہ امریکی حکومت اچھی اپوزیشن اور بقول ان کے نصف جرائم پیشہ اور دہشت گردوں کو الگ الگ نہیں کر سکی. اس سے پہلے واشنگٹن اور ماسکو میں عہدیداروں نے جمعے کے روز اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ شام میں ایک ہفتے سے جاری فائر بندی میں توسیع کی جائے, اور یہ تصدیق بھی کی تھی کہ امداد کی ترسیل ابھی شروع نہیں ہوئی. تاہم انہوں نے اس جنگ سے تباہ حال ملک میں نازک صورتحال سے نمٹنے کے لیے کسی اور بات پر اتفاق رائے کا اظہار نہیں کیا. 40 ٹرک انتہائی ضروری امدادی سامان لے کر منقسم شہر حلب میں ترک سرحد کے قریب ایک چیک پوائنٹ پر کھڑے ہیں جو خصوصی کسٹم سے متعلق ہے اور اس کے لیے امریکہ شامی حکومت کو ذمہ دار سمجھتا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ ٹرک اندر جانے چاہئیں اور خاص جنیوا میں کوئی معاہدہ ہوا یا نہیں امدادی اشیاء تقسیم کی جانی چاہئیں. انہوں نے کہا کہ یہ شامی حکومت ہے جو ان کو روکے ہوئے ہے. اقوام متحدہ کے عہدیدار کہتے ہیں کہ ان ٹرکوں کو اندر لے جانے کے لیے شام میں صورتحال محفوظ نہیں ہے. اسی دوران نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں شام سے متعلق وہ میٹنگ منسوخ کر دی گئی جو جمعے کے روز ہونا تھی. یہ میٹنگ امریکہ اور روس کی درخواست پر منسوخ کی گئی. وائٹ ہاؤس نے جمعے کے روز اس بات کا اظہار کیا کہ داعش اور نصرہ فرنٹ کے خلاف امریکہ اور روس کے مشترکہ فضائی حملوں کے معاہدے کا دوسرا مرحلہ اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک امداد کی آزادانہ نقل و حرکت شروع نہیں ہوتی. امریکہ اور روس کے درمیان مذاکرات کے نتیجے میں شام میں نازک نوعیت کی جنگ بندی ایسا لگتا ہے کہ بڑھتی ہوئی مشکلات کا شکار ہو رہی ہے. اس بارے میں اقوام متحدہ کی امداد بھی تقسیم ہونے سے رکی ہوئی ہے. مزید تفصیلات شہناز نفیس پیش کرتی ہیں.
جنگ بندی کے اس معاہدے کے لیے امریکہ کی کوششوں کا بڑا مقصد انسانی تھا, اور یہ تھا کہ امداد حلب اور شام کے دوسرے محصور علاقوں تک پہنچ سکے. اقوام متحدہ کی امداد لے جانے والے ٹرکوں کو اسد حکومت کی جانب سے اب تک ترکی سے شمالی شام میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی ہے. جنیوا میں اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کے عہدیداروں نے جمعے کے روز مایوسی کا اظہار کیا. اقوام متحدہ کے انسانی امداد کے دفتری رابطہ کے ترجمان جینس لڑکی کا کہنا ہے,
We are as ready to go as we can possibly be. The modalities for ensuring safe passage have not yet been cleared.
ہم جانے کے لیے بالکل تیار ہیں. محفوظ گزرگاہ کے لیے معاملات ابھی واضح نہیں ہیں. نہ ہمیں کچھ دیا گیا ہے تاکہ ہم پیشرفت کر سکیں. ہم جانتے ہیں کہ مشرقی حلب میں کم از کم 2.5 لاکھ افراد موجود ہیں جن کو کسی نہ کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے. پہلے 40 ٹرک جیسا کہ ہم نے سنا ہے بھرے ہوئے تیار ہیں, جن میں کوئی 80,000 لوگوں کے لیے ایک ماہ کی خوراک لدی ہوئی ہے. ہم یہ سامان حلب پہنچانا چاہتے ہیں. چنانچہ جیسے میں نے کہا, یہ مایوس کن صورتحال ہے. ہم جانتے ہیں کہ ساری دنیا اسے دیکھ رہی ہے. یہ الفاظ تھے جینس لڑکی کے. امدادی ادارے اور اقوام متحدہ شام کے اندر تخمیناً 60 لاکھ لوگوں کو امدادی سامان پہنچانے کے واسطے تیار ہے, جن میں حلب میں پھنسے ہوئے 2.5 لاکھ افراد بھی شامل ہیں. جمعرات کے روز روسی فوجی ترجمان نے امریکہ پر ان باغیوں کی کاروائیوں کو چھپانے کا الزام عائد کیا جن کی وہ شام میں حمایت کرتا ہے. تاہم مجموعی طور پر جنگ بندی پیر کے روز سے بیشتر نافذ ہے. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پینٹاگون نے کہا ہے کہ اتحادی افواج نے اس ماہ کے اوائل میں کیے گئے ایک فضائی حملے میں باریک بینی سے کام لیتے ہوئے داعش دہشت گرد گروپ کے ایک چوٹی کے رہنما کو ہلاک کر دیا. پینٹاگون کے پریس سیکرٹری پیٹر کک کے مطابق وائل عادل سلمان الفیاض داعش کا خود ساختہ وزیر اطلاعات تھا, جسے ڈاکٹر وائل کے نام سے بھی جانا جاتا تھا. ترجمان کے الفاظ میں اسے 7 ستمبر کو کیے گئے ایک فضائی حملے میں نشانہ بنا کر ہلاک کیا گیا. کک نے جمعے کے روز بتایا کہ الفیاض اس دہشت گرد گروپ کی اعلیٰ شورا کونسل کا ایک معروف رکن تھا جو دولت اسلامیہ کا عملداری سے متعلق ادارہ ہے جو احکامات جاری کرتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ان پر عمل درآمد کیا جائے. وہ داعش کے پروپیگنڈے پر مشتمل ویڈیوز تیار کرواتا تھا جو پھانسیوں اور اذیت کے واقعات کو فروغ دیتی ہیں. امریکہ نے کہا ہے کہ روس کے مقبوضہ علاقے کرائمیا میں اتوار کو ہونے والے روسی پارلیمانی انتخابات کے نتائج کو قبول نہیں کرے گا. محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے ایک بیان میں کہا کہ کرائمیا پر ہمارا موقف واضح ہے. یہ جزیرہ نما بدستور یوکرین کا ایک حصہ ہے. روس پر کرائمیا سے متعلق عائد کردہ پابندیاں برقرار رہیں گی تا وقت کہ وہ اس کا کنٹرول یوکرین کو واپس نہیں کر دیتا. انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کو کرائمیا میں انسانی حقوق کی صورتحال پر بدستور تشویش لاحق ہے. تاتاری برادری اور وسیع پیمانے پر لوگوں کی گمشدگیوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی اطلاعات پر بھی تشویش ہے. یوکرین کے وزیر خارجہ پاولو کلمن کا کہنا ہے کہ یہ انتخابات کلی طور پر غیر قانونی ہیں اور انہیں کرائمیا میں انتہائی تعداد میں روسی فوجیوں کی موجودگی پر تشویش ہے. روس نے مارچ سن 2014 میں ایک ریفرینڈم کے ذریعے کرائمیا کو اپنا حصہ بنا لیا تھا. اس ریفرینڈم کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے متفقہ طور پر غیر قانونی قرار دے دیا تھا. اسرائیل نے کہا ہے کہ اس کی ملٹری فورسز نے ایک ایسے فلسطینی شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے جس نے مغربی کنارے میں ایک اسرائیلی فوجی کو چاقو سے زخمی کیا تھا. ہفتے کی صبح تشدد کا یہ واقعہ الخلیل شہر میں ایک سیکیورٹی چیک پوائنٹ پر پیش آیا. اس واقعے سے ایک روز پہلے اسرائیلی فورسز نے الخلیل اور مشرقی یروشلم میں الگ الگ واقعات میں 3 فلسطینی حملہ آوروں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا. گزشتہ برس تشدد میں اضافے کے بعد 200 سے زیادہ فلسطینی اور 34 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں. یونان کے مقام اورائے کاسترو میں ایک اسکول ایسوسی ایشن میں طلبہ کے والدین نے دھمکی دی ہے کہ اگر حکومت نے تارکین وطن کے بچوں کو ملکی تعلیمی نظام میں شامل کرنے کی کوشش کی تو وہ اسکول پر احتجاجاً قبضہ کر لیں گے. ایک ترجمان نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ایک قریبی پناہ گزین کیمپ سے بچے مقامی طلبہ میں تپدق جیسی بیماریاں منتقل کر سکتے ہیں. یونان میں اسکول ایک ہفتہ پہلے کھلے ہیں اور حکومت کی کوشش ہے کہ اس ماہ کے آخر تک 15,000 پناہ گزین اور تارکین وطن کے بچوں کو یونانی نظام تعلیم میں شامل کر لیا جائے. امریکہ میں پناہ گزینوں سے متعلق پالیسی گزشتہ برس تارکین وطن کے عالمی بحران کے تناظر میں متاثر ہوئی ہے. مسعود فریویر امریکہ میں پناہ گزینوں کے بارے میں بڑھتے ہوئے متنازع رجحانات کی تفصیل بیان کرتے ہیں جو بہجت جیلانی کی زبانی سنی ہے.
مغربی یورپ کا رخ کرنے والے پناہ گزینوں کے برعکس امریکہ میں پناہ کی تلاش میں آنے والے اچانک ہی امریکی ساحلوں پر نمودار نہیں ہو جاتے. امریکہ میں بسنے اور قیام کرنے کے لیے درخواستوں کا بغور جائزہ لیا جاتا ہے, کڑی جانچ پڑتال کی جاتی ہے اور یہ ایک طویل عمل ہے جس میں بعض اوقات 2 سال تک کا عرصہ لگ جاتا ہے. امریکی محکمہ خارجہ میں پناہ گزینوں اور تارکین وطن کے بیورو سے مارک اسٹوریلا کہتے ہیں,
The point I want to make most strongly is that refugees are the most thoroughly screened travelers.
مارک اسٹوریلا کا کہنا ہے کہ ایک بات جس پر میں زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امریکہ آنے والے افراد میں سے جن کی جانچ سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ پناہ گزین ہیں, لیکن بیشتر امریکی اس سے مختلف بیانیاں سنتے ہیں.
And now I hear we want to take in 200,000 Syrians, right? And they could be, listen, they could be ISIS. I don't know.
امریکہ کی ریپبلکن پارٹی کے نامزد صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اب میں یہ سن رہا ہوں کہ 20,000 شامی افراد کو امریکہ میں پناہ دی جائے گی. ان کا تعلق داعش سے بھی ہو سکتا ہے, مجھے معلوم نہیں. اس نوعیت کی گفتگو سے امریکیوں میں خوف پیدا ہو جاتا ہے, لیکن پناہ گزینوں کی وکالت کرنے والی لوینیا لیمون کا کہنا ہے کہ در حقیقت اس خوف کی یہ کوئی بنیاد نہیں. وہ امریکہ میں پناہ گزینوں کو دوبارہ بسانے والے بڑے اداروں میں سے ایک ادارے کی سربراہ ہیں. وہ کہتی ہیں,
None of the 9/11 terrorists were refugees. None of the folks that have done bad things in America or
لوینیا لیمون کہتی ہیں کہ 9/11 یعنی 11 ستمبر 2001 کے دہشت گردوں میں کوئی پناہ گزین نہیں تھا. امریکہ, پیرس یا کسی بھی اور جگہ پر حالیہ سالوں میں ہولناک کارروائی کرنے والے پناہ گزین نہیں تھے. تاہم بیشتر امریکیوں میں دہشت گرد حملوں کا خوف چھایا ہوا ہے اور وہ تسلیم کرتے ہیں کہ شام یا کسی اور جگہ سے آنے والے پناہ گزین اس ملک میں سیاسی تنازع آرائی کا مرکز بن سکتے ہیں.
certainly I have not seen in the last 40-something years that I've working with refugees this kind of politicization.
Lavinia Limon kehti hain ki yakeeni taur par maine guzashta 40 barson mein aisa kuch nahi dekha kyunki main in panah gazinon ke sath kaam karti aayi hoon jaisa ki ab unhe siyasi satah par istemal karne ki surat dekhi ja rahi hai aur sadarti muhim mein is mamle ko uthaya ja raha hai ye bilkul nayi baat hai. ڈونلڈ ٹرمپ گزشتہ برس اپنے ان ساتھی ریپبلکنز امیدواروں کانگریس کے ارکان اور دو درجن سے زائد گورنروں کے ساتھ شامل ہوئے جو شام سے آنے والے پناہ گزینوں کو ملک میں داخلے کی اجازت نہ دینے پر زور دیتے ہیں. صدر براک اوباما نے ان مطالبات کو مسترد کر دیا ہے جو اس تنقید کا بھی رد عمل ہے کہ امریکہ عالمی سطح پر پناہ گزینوں کے بحران کو کم کرنے میں کافی کردار ادا نہیں کر رہا. انہوں نے اپنی انتظامیہ کو حکم دیا ہے کہ اس سال 85,000 پناہ گزینوں کو امریکہ میں بسایا جائے. انتظامیہ نے اس ہفتے کہا ہے کہ آئندہ سال وہ 110,000 پناہ گزینوں کو یہاں بسنے کی اجازت دے گی جو 2 عشروں کے بعد سب سے زیادہ تعداد ہے. بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
اس ہفتے اپنے ہفتے وار خطاب میں صدر اوباما نے کانگریس میں ریپبلکن سے کہا ہے کہ وہ اپنے فرائض پورے کریں. کانگریس کا اجلاس دوبارہ شروع ہونے پر بہت سے امور طے ہونا باقی ہیں، جن میں زیکا وائرس سے نمٹنے کے لیے رقوم، لیوزیانا میں سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی امداد اور سپریم کورٹ کے نامزد چیف جج میرک گارلینڈ کو منصفانہ سماعت اور رائے شماری کا حق دینا شامل ہیں. صدر نے کہا کہ ان تمام مسائل پر توجہ دینا ہمارے لیے ممکن ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ کانگریس بھی اسی طرح محنت سے کام کرے جیسے کہ امریکی عوام کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کانگریس میں ریپبلکن اراکین سے ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے فرائض ادا کریں گے، جن میں ہمارا تحفظ ہمیں بیماریوں سے بچانا، تباہی کے بعد بحالی اور سپریم کورٹ کو سیاست سے بالا تر رکھنا شامل ہے. امریکہ میں ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کی حریف ہلری کلنٹن کے حفاظتی محافظوں کو چاہیے کہ وہ بندوق لے کر نہ چلیں، کیونکہ وہ آئین کی دوسری ترمیم کو تبدیل کرنا چاہتی ہیں جس کے تحت عام شہریوں کو ہتھیار لے کر چلنے کی آزادی ہے. میامی میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ان سے بندوقیں لے لیجیے اور پھر دیکھیے ہلری کے ساتھ کیا ہوتا ہے. کلنٹن سیکنڈ امینڈمنٹ یا دوسری ترمیم کی حمایت کرتی ہیں، مگر چاہتی ہیں کہ قواعد کی پرکھ ہو اور اسلحہ تک لوگوں کی رسائی میں سختی کی جائے. کلنٹن کی انتخابی مہم کے مینیجر کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کا یہ بیان ان کے اسی انداز کی عکاسی کرتا ہے جو لوگوں کو تشدد پر اکسانے سے متعلق ہے. امریکہ کی ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم نے جمعرات کو تسلیم کیا کہ صدر اوباما امریکہ ہی میں پیدا ہوئے تھے. یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا جب کئی سالوں تک صدر اوباما کی جائے پیدائش کے بارے میں سوالات اٹھائے جاتے رہے. ہلری کلنٹن نے جمعے کو واشنگٹن میں صدر اوباما کی پیدائش کے معاملے پر سوال اٹھانے کی ٹرمپ کی کوششوں کو مسترد کر دیا. بلیک وومن ایجنڈا نامی تنظیم کے ایک اجلاس میں بات کرتے ہوئے کلنٹن نے کہا کہ 5 برس تک وہ ہمارے پہلے سیاہ فام صدر کو غیر قانونی قرار دینے کی تحریک چلاتے رہے. ان کی پوری انتخابی مہم اسی بے بنیاد جھوٹ پر قائم ہوئی تھی. صدر اوباما نے جمعے کو وائٹ ہاؤس میں نامہ نگاروں سے کہا کہ وہ اس معاملے پر مزید بات نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہمیں اور معاملات پر توجہ دینا ہے، مجھے پورا علم ہے کہ میں کہاں پیدا ہوا تھا. امریکہ میں ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر وہ منتخب ہو گئے تو وہ ان تمام رعایتوں کو تبدیل کر دیں گے جو صدر باراک اوباما نے کیوبا کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی کوششوں میں دی تھیں، یہاں تک کہ کیوبا ان کے مخصوص مطالبات تسلیم کر لے. ٹرمپ نے جمعے کو میامی میں، جہاں کیوبا کے اکثر لوگ آباد ہیں، بات کرتے ہوئے کہا کہ ان مطالبات میں کیوبا کے لوگوں کے لیے سیاسی اور مذہبی آزادی اور سیاسی قیدیوں کی رہائی شامل ہے. امریکی ڈیموکریٹ جماعت کی صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن اور ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کے روز دارالحکومت واشنگٹن میں علیحدہ علیحدہ تقریبات میں شرکت کی. اس کی کچھ تفصیل انجم ہیرلڈ گل کی زبانی سنیے.
ہلری کلنٹن نے واشنگٹن ڈی سی میں بلیک وومن ایجنڈا سمپوزیم سے خطاب کیا. ان کا کہنا تھا،
The way that I will serve as your president, should I have the great honor of being elected, I will be focused.
جیسے بطور صدر میں آپ کی خدمت کروں گی، اگر مجھے منتخب ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے تو میری توجہ کا مرکز بچوں کے لیے مواقع اور خاندانوں کے لیے انصاف اور شفافیت ہوگی. امریکی عوام کو صرف مخالفت میں نہیں بلکہ کسی وجہ اور مقصد سے ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے. ہلری کلنٹن نے سیاہ فام خواتین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے انہیں ابتدائی مقابلوں میں سبقت دلائی اور وہی نومبر میں ہونے والے انتخابات میں فرق کا باعث بنے گی. اسی دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے نئے ہوٹل کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ صدر باراک اوباما کی شہریت کے حوالے سے ایک اہم اعلان کریں گے۔ ان کا کہنا تھا،
ہلری کلنٹن اینڈ ہر کیمپین آف 2008 اسٹارٹڈ دی برتھر کنٹروورسی۔
ہلری کلنٹن اور سن 2008 میں چلنے والی ان کی مہم میں ولادت کا تنازع شروع ہوا تھا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اسے اختتام تک پہنچایا۔ صدر باراک اوباما امریکہ میں پیدا ہوئے تھے، بات ختم۔ اب ہم سب مل کر دوبارہ سے امریکہ کو مضبوط اور عظیم بنائیں گے۔ شکریہ۔ تاہم جمعے کے روز وائٹ ہاؤس میں ایک تقریب کے دوران صدر باراک اوباما نے اس موضوع پر بات کرنے سے احتراز کرتے ہوئے کہا کہ اس کے علاوہ بھی بات کرنے کے لیے اہم موضوعات موجود ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایسے میں جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ہلری کلنٹن اپنے انتخابی جلسوں میں ہزاروں لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، پورے امریکہ میں چھوٹے چھوٹے علاقوں میں امیدوار ووٹروں تک رسائی کے لیے زیادہ ذاتی نوعیت کے طریقے اختیار کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی کیتھرین گبسن ریاست مین کے دیہی علاقے میں پہنچیں۔ وہ بتا رہی ہیں کہ بعض وقت صرف ہاتھ ملانا ہی کسی تقریر سے کیوں بہتر ہوتا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
واشنگٹن ڈی سی سے، جہاں سیاست میں بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے، بہت دور مین کے ایک چھوٹے سے قصبے جیسے علاقوں میں 2016 کے الیکشن کا اصل کام ہو رہا ہے، جہاں امریکہ کی ایک ریاست کے نوجوان سینیٹر کو ایک ایسے ڈسٹرکٹ میں سخت محنت کرنی ہے جہاں ضعیف العمر ووٹرز ہیں۔ مین کے سینیٹر ایرک بریکی کہتے ہیں،
As a younger person, people are initially more skeptical and you have to prove yourself a little bit more.
جب وہ ایک نوجوان کو دیکھتے ہیں تو شک و شبہ کا شکار ہو جاتے ہیں اور آپ کو اپنی اہلیت اور خود کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ بریکی کے بہت سے پڑوسی مختلف مقامات پر ان کے پوسٹرز وغیرہ لگانے اور ڈاک وغیرہ کے ذریعے ان کے پوسٹرز ووٹروں کو بھیجنے میں تو مدد کرتے ہیں، لیکن ان ضعیف العمر ووٹروں کو متاثر کرنا خود بریکی کا کام ہے۔ وہ کہتے ہیں،
One of the great things about Maine is because the districts are so small population wise, you can literally knock on every single door.
مین کے بارے میں ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ آبادی کے لحاظ سے ڈسٹرکٹس اتنے چھوٹے ہیں کہ آپ عملاً ہر دروازے پر دستک دے سکتے ہیں اور اپنے حلقے کے زیادہ تر لوگوں سے مل سکتے ہیں، اور یہی منصوبہ ریٹائرڈ اسکول ٹیچر روجر فلر کا بھی ہے، جو پہلی بار کسی سیاسی منصب کے لیے انتخاب لڑ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
I like to go and visit every single home regardless of their party identity or party affiliation.
میں اس بات سے قطع نظر کہ کسی شخص کا کس پارٹی سے تعلق ہے، ہر گھر پر جانا چاہتا ہوں، اور اس گرم سپہر میں جبکہ الیکشن میں صرف 8 ہفتے رہ گئے ہیں، وہ اپنے ڈسٹرکٹ میں 6,000 سے 8,000 گھروں پر جا چکے ہیں۔ وہ مین کے اسٹیٹ ہاؤس کے امیدوار ہیں۔ ان کا کہنا تھا،
Maine is a different kind of place. I mean, it's just different. It's Maine. It's rural. There can be long spaces between some of those homes.
Maine ایک مختلف قسم کی جگہ ہے۔ یہ دیہی علاقہ ہے، بعض گھروں کے درمیان طویل فاصلہ ہے، لیکن اس کے باوجود میں ہر گھر میں جا رہا ہوں، لوگوں سے مل رہا ہوں اور یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ کیسے رہتے ہیں، ان کو سن رہا ہوں، اور یہ سب مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اور یہ طریقہ کسی ایسے امیدوار کے لیے بھی بند نہیں ہے جو منتخب ہو کر واشنگٹن ڈی سی جانا چاہتا ہے۔ امریکی ایوانے نمائندگان کی امیدوار ایملی کین کہتی ہیں،
One of the best parts about American politics is that it really is about getting to know someone personally, getting to know their story and where they come from.
امریکی سیاست کی بہترین بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ ذاتی طور پر لوگوں سے ملتے ہیں اور انہیں جانتے ہیں، ان کی کہانیاں سنتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ وہ کہاں سے آئے ہیں۔ کین نے اپنی مہم گایوں کا دودھ دوہ کر اور میلوں وغیرہ میں انعامات تقسیم کر کے چلائی ہے، اور اب وہ مین کی بڑی فرانکو امریکن کمیونٹی کے ساتھ لنچ کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں،
What do they care about so that when I get to Congress I'm able to tell their story about what really matters right here in Maine.
ان مواقع پر میرے بارے میں بالکل بات نہیں ہوتی، بلکہ میں سنتی ہوں، لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتی ہوں اور یہ جاننے کی کوشش کرتی ہوں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور ان چھوٹی کمیونٹیز میں درحقیقت ہر ووٹر تک پہنچنا ممکن ہے اور اس سے الیکشن کے روز بڑا فرق پڑ سکتا ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔ تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/اردو۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ مدثرہ منظر۔ انسانی حقوق کی ایک تنظیم نے پاکستان کی حکومت پر ایک ذہنی مریض قیدی کی پھانسی پر عمل درآمد روکنے پر زور دیا ہے۔ 50 سالہ مجرم کو کئی برس پہلے ایک شخص کے قتل کے سلسلے میں موت کی سزا سنائی گئی تھی اور حال ہی میں اس کے ڈیتھ وارنٹ جاری کیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں سنی ہیں۔
انسانی حقوق اور فراہمی انصاف کی ایک سرگرم پاکستانی تنظیم نے مطالبہ کیا ہے کہ ذہنی مرض میں مبتلا اس مجرم کی سزائے موت پر عمل درآمد روکا جائے جسے تختہ دار پر لٹکانے کے لیے عدالت کا حکم نامہ جاری ہو چکا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 50 سالہ مجرم امداد علی کو 2002 میں ایک مذہبی شخصیت کو قتل کرنے کے جرم میں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ جسٹس پروجیکٹ پاکستان نامی تنظیم کا کہنا ہے کہ امداد علی شدید ذہنی مرض میں مبتلا ہے جس کا برسوں سے کوئی مناسب علاج بھی نہیں ہوا، اور ایسے مجرم کو پھانسی دینا بذات خود ایک سنگین جرم بن جائے گا کیونکہ معذوروں کو عزت و وقار دینے کے ضامن بین الاقوامی میثاق پر پاکستان نے بھی دستخط کر رکھے ہیں۔ تنظیم کی عہدیدار سارا بلال نے ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ امداد علی کو لاحق مرض موروثی ہے جس کے بارے میں اس وقت معلوم ہوا جب ماتحت عدالت کی طرف سے اسے سزائے موت سنا کر وہاڑی جیل منتقل کیا گیا، اور وہاں اس کی حرکات و سکنات سے پولیس کو اس بات کا اندازہ ہوا۔
امداد کو یہ بیماری اپنے والد سے لگی تھی، یہ ہیریڈیٹری بیماری ہوتی ہے اسکیزوفرینیا، لیکن ان کی پہلی اسیسمنٹ تب ہوئی جب ٹرائل کورٹ سے ان کو سزائے موت ہو گئی تھی اور وہ وہاڑی جیل پہنچے۔ وہاں پہ ان کے بھرپور میڈیکل ایگزامینیشنز ہوئے پچھلے 8-9 سالوں کے، اور ہر میڈیکل ایگزامینیشن میں ہر بورڈ نے، ہر ڈاکٹر نے یہ کہا کہ ان کا یہ نہایت بیمار ہے، ان کو اکوئٹ ہونا چاہیے، ان کا کوئی علاج نہیں ہے، ان کا سخت برا حال ہے۔
گزشتہ سال بھی سزائے موت کے ایک معذور قیدی عبد الباسط کی پھانسی انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے اس جانب توجہ دلائے جانے کے بعد ملتوی کی گئی تھی کہ مجرم دوران قید تپیدک کے مرض کا شکار ہوا اور مناسب علاج نہ ہونے کی وجہ سے اس کے جسم کا نچلا دھڑ مفلوج ہو چکا ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ ایسا مجرم جو کہ تختہ دار پر کھڑا نہ ہو سکتا ہو، اس کے بارے میں پھانسی سے متعلق جیل کے قواعد و ضوابط میں بھی کچھ واضح طور پر تحریر نہیں ہے۔ سارا بلال کہتی ہیں کہ ذہنی معذور مجرموں کے بارے میں وکلا کو آگاہی نہ ہونے کے باعث وہ اس معاملے کو عدالت میں صحیح طور پر پیش نہیں کر پاتے، جس سے مقدمات کی سماعت سپریم کورٹ تک ایسے ہی چلتی رہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بارے میں خاص طور پر فوجداری نظام عدل کے طریقہ کار پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ امریکہ سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں اس بارے میں گنجائش موجود ہے۔
اگر ایویڈنس آ جائے، آپ کے ثبوت آ جائے آپ کے سامنے کہ یہ چیز پہلے پیش نہیں ہوئی لیکن اب ہمارے سامنے آ گئی کہ یہ ہے امداد علی کا، سپریم کورٹ تک یہ چیز سامنے نہیں آئی کہ یہ اس کا دماغی توازن درست نہیں ہے، لیکن اب بیونڈ شیڈو آف اے ڈاؤٹ ایویڈنس ہمارے سامنے ہے، جو حکومت کی اپنی ایویڈنس ہے، جیل کی اپنی ایویڈنس ہے کہ یہ کتنا بیمار ہے، تو اب اگر یہ ثبوت سامنے آیا ہے تو اس کا کیا کرنا ہے۔ اب باقی جوڈیشل سسٹمز میں، کامن لا سسٹمز میں، جیسا امریکہ ہو، برٹن ہو، وہاں پہ گنجائش ہے کہ اگر اتنی لیٹ اسٹیج پہ بھی ایویڈنس آئے تو اس کیس کو ری اوپن کیا جا سکتا ہے، اس کا ریویو کیا جا سکتا ہے۔ تو یہی سسٹم ہمارے ہاں بھی ہونا چاہیے، اسی طرح آپ ناانصافی کو روک سکتے ہیں نا۔
پاکستان نے دسمبر 2014 میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر مہلک دہشت گرد حملے کے بعد ملک میں تقریباً 6 سال سے زائد عرصے سے پھانسیوں پر عائد پابندی ختم کر دی تھی، جس کے بعد سے اب تک لگ بھگ 400 مجرموں کو تختہ دار پر لٹکایا جا چکا ہے۔ انسانی حقوق کی مقامی و بین الاقوامی تنظیموں کی طرف سے پاکستانی حکومت سے یہ مطالبہ کیا جاتا رہا ہے کہ وہ اس سزا کو ختم کرے اور پھانسیوں پر پابندی عائد کرے۔ تاہم حکومت کا کہنا ہے کہ ملک کو درپیش مخصوص حالات میں قانون کے مطابق دی گئی سزاؤں پر عمل درآمد ناگزیر ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کی کئی مسلم تنظیموں نے سن 2011 کی مردم شماری میں قادیانیوں کو مسلمانوں کے طور پر شمار کرنے پر احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس فرقے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ قادیانیوں کی احمدیہ جماعت نے ان کے بیان کو مسترد کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں سنیے۔
اسلامی جماعتوں نے احمدیوں یعنی قادیانیوں کو 2011 کی مردم شماری میں مسلمانوں میں شمار کیے جانے پر سخت اعتراض کیا اور اسے مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح کرنے والی کارروائی قرار دیا۔ جماعت اسلامی ہند، جمعیت اہل حدیث ہند، تبلیغی جماعت اور مجلس تحفظ ختم نبوت نے اپنے الگ الگ بیانات میں حکومت کے اس قدم کی مذمت کی اور اسے واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ قادیانی الگ مذہب کے ماننے والے ہیں، لہٰذا انہیں اسلام کا حصہ نہیں مانا جا سکتا۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کے مطابق پوری دنیا کے تمام بڑے مسلکوں کے اسلامی اسکالروں کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ احمدی غیر مسلم ہیں۔ 1974 میں مکہ مکرمہ میں ہونے والی رابطہ عالم اسلامی کی کانفرنس میں اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ احمدیوں کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ مجلس تحفظ ختم نبوت حیدرآباد سے وابستہ مولانا انصار اللہ قاسمی نے اس سلسلے میں گزشتہ سال وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک مکتوب ارسال کر کے بتایا تھا کہ قادیانیوں کو مسلمان نہیں مانا جاتا، وہ غیر مسلم ہیں، لہٰذا ان کو اسی طرح دیکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات چیت میں کہا کہ قادیانیوں کو مسلمانوں میں شمار کرنا مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے والا قدم ہے۔
اس سلسلے میں یہی کہہ رہے کہ حکومت کا یہ اقدام صحیح نہیں ہے، اس سے ملک کی دوسری جو بڑی اکثریت ہے اس کی دل آزاری ہوتی ہے، ان کے مذہبی جذبات مجروح ہوتے ہیں اور اس طرح کا اقدام سے مسلمانوں کی شناخت مجروح ہوتی ہے۔ یعنی قادیانیت کا جو تاریخی پس منظر رہا ہے اور اس کا جو الگ رویہ رہا ہے، یعنی تاریخی پس منظر یہ ہے کہ وہ وطن کے غدار ہے اور سامراجی اور طاقتوں کے اہلکار ہے، اور اب اس بنیاد پہ اگر آپ مسلمانوں میں ان کو شامل کریں گے، شمار کریں گے، تو مسلمان پہلے ہی اپنی شناخت کے حوالے سے اور اپنے تشخص کے حوالے سے ایک تکلیف دہ ماحول سے گزر رہے ہیں، تو اب وہ ایک اس کو اپنے ساتھ شامل کر کے کوئی نئی مصیبت، نئی آفت نہیں مول لینا چاہیں گے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ قادیانی اللہ کے رسول کو آخری نبی نہیں مانتے، وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے الہامات کو وحی کا درجہ دیتے ہیں اور قادیان کو مکہ اور مدینہ کے مقابلے میں مقدس مانتے ہیں۔ خیال ہے کہ گزشتہ ماہ جاری ہونے والی مردم شماری کی رپورٹ میں قادیانیوں کو مسلمان بتایا گیا ہے۔ احمدیہ جماعت نے اسلامی جماعتوں کے احتجاج کی مخالفت کی اور کہا کہ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ہمارے مذہب کے بارے میں کچھ کہے۔ اس نے ایک بیان میں کہا کہ اسے امید ہے کہ حکومت ان باتوں پر کوئی توجہ نہیں دے گی۔ یاد رہے کہ بھارت میں احمدیوں کی تعداد تقریباً 100,000 ہے اور پوری دنیا میں وہ 6 کروڑ ہیں۔ پاکستان میں آئین میں ترمیم کر کے انہیں غیر مسلم قرار دیا گیا ہے اور وہاں وہ غیر مسلم اقلیت میں شمار کیے جاتے ہیں۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
لیجیے پیش ہیں باقی عالمی خبریں۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ ان کا ملک شام میں فائر بندی کے معاہدے کے تمام وعدوں کو پورا کر رہا ہے، تاہم انہوں نے یہ کہتے ہوئے امریکہ پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا کہ واشنگٹن کھلے پن کے خود اپنے مطالبے سے روگردانی کر رہا ہے۔ کرغزستان میں پوتن نے ٹیلی ویژن پر بات کرتے ہوئے کہا کہ میں واقعی نہیں سمجھ سکا کہ ہمیں معاہدے کو اتنا خفیہ کیوں رکھنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ماسکو یک طرفہ طور پر معاہدے کی شرائط جاری نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے واشنگٹن شامی حکومت کے ساتھ برسر پیکار باغیوں کی جنگی صلاحیت برقرار رکھنا چاہتا ہو۔ انہوں نے کہا کہ امریکی حکومت اچھی اپوزیشن اور بقول ان کے نصف جرائم پیشہ اور دہشت گردوں کو الگ الگ نہیں کر سکی۔ اس سے پہلے واشنگٹن اور ماسکو میں عہدیداروں نے جمعے کے روز اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ شام میں ایک ہفتے سے جاری فائر بندی میں توسیع کی جائے، اور یہ تصدیق بھی کی کہ امداد کی ترسیل ابھی شروع نہیں ہوئی۔ تاہم انہوں نے اس جنگ سے تباہ حال ملک میں نازک صورتحال سے نمٹنے کے لیے کسی اور بات پر اتفاق کا اظہار نہیں کیا۔ 40 ٹرک انتہائی ضروری امدادی سامان لے کر منقسم شہر حلب میں ترک سرحد کے قریب ایک چیک پوائنٹ پر کھڑے ہیں جو خصوصی کسٹم سے متعلق ہے اور اس کے لیے امریکہ شامی حکومت کو ذمہ دار سمجھتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ ٹرک اندر جانے چاہیے اور خاص جنیوا میں کوئی معاہدہ ہوا ہے یا نہیں، امدادی اشیاء تقسیم کی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ شامی حکومت ہے جو ان کو روکے ہوئے ہے۔ اقوام متحدہ کے عہدیدار کہتے ہیں کہ ان ٹرکوں کو اندر لے جانے کے لیے شام میں صورتحال محفوظ نہیں ہے۔ اسی دوران نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں شام سے متعلق وہ میٹنگ منسوخ کر دی گئی جو جمعے کے روز ہونا تھی۔ یہ میٹنگ امریکہ اور روس کی درخواست پر منسوخ کی گئی۔ وائٹ ہاؤس نے جمعے کے روز اس بات کا اظہار کیا کہ داعش اور نصرہ فرنٹ کے خلاف امریکہ اور روس کی مشترکہ فضائی حملوں کے معاہدے کا دوسرا مرحلہ اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک امداد کی آزادانہ نقل و حرکت شروع نہیں ہوتی۔ امریکہ نے کہا ہے کہ روس کے مقبوضہ علاقے کرائمیا میں اتوار کو ہونے والے روسی پارلیمانی انتخابات کے نتائج کو قبول نہیں کرے گا۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے ایک بیان میں کہا کہ کرائمیا پر ہمارا موقف واضح ہے، یہ جزیرہ نما بدستور یوکرین کا ایک حصہ ہے۔ روس پر کرائمیا سے متعلق عائد کردہ پابندیاں برقرار رہیں گی تا وقت کہ وہ اس کا کنٹرول یوکرین کو واپس نہیں کر دیتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کو کرائمیا میں انسانی حقوق کی صورتحال پر بدستور تشویش لاحق ہے۔ تاتاری برادری اور وسیع پیمانے پر لوگوں کی گمشدگیوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی اطلاعات پر بھی تشویش ہے۔ یوکرین کے وزیر خارجہ پاولو کلمیکن کا کہنا ہے کہ یہ انتخابات کلی طور پر غیر قانونی ہیں اور انہیں کرائمیا میں انتہائی تعداد میں روسی فوجیوں کی موجودگی پر تشویش ہے۔ روس نے مارچ سن 2014 میں ایک ریفرینڈم کے ذریعے کرائمیا کو اپنا حصہ بنا لیا تھا۔ اس ریفرینڈم کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے متفقہ طور پر غیر قانونی قرار دے دیا تھا۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ اس کی ملٹری فورسز نے ایک ایسے فلسطینی شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے جس نے مغربی کنارے میں ایک اسرائیلی فوجی کو چاقو سے زخمی کیا تھا۔ ہفتے کی صبح تشدد کا یہ واقعہ الخلیل شہر میں ایک سیکیورٹی چیک پوائنٹ پر پیش آیا۔ اس واقعے سے ایک روز پہلے اسرائیلی فورسز نے الخلیل اور مشرقی یروشلم میں الگ الگ واقعات میں 3 فلسطینی حملہ آوروں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ گزشتہ برس تشدد میں اضافے کے بعد سے 200 سے زیادہ فلسطینی اور 34 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں۔ یونان کے مقام اوریو کاسترو میں ایک اسکول ایسوسی ایشن میں طلبہ کے والدین نے دھمکی دی ہے کہ اگر حکومت نے تارکین وطن کے بچوں کو ملکی تعلیمی نظام میں شامل کرنے کی کوشش کی تو وہ اسکول پر احتجاجاً قبضہ کر لیں گے۔ ایک ترجمان نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ایک قریبی پناہ گزین کیمپ سے بچے مقامی طلبہ میں تپدک جیسی بیماریاں منتقل کر سکتے ہیں۔ یونان میں اسکول ایک ہفتہ پہلے کھلے ہیں اور حکومت کی کوشش ہے کہ اس ماہ کے آخر تک 15,000 پناہ گزین اور تارکین وطن کے بچوں کو یونانی نظام تعلیم میں شامل کر لیا جائے۔ اس ہفتے اپنے خطاب میں صدر اوباما نے کانگریس میں ریپبلکن سے کہا ہے کہ وہ اپنے فرائض پورے کریں۔ کانگریس کا اجلاس دوبارہ شروع ہونے پر بہت سے امور طے ہونا باقی ہیں، جن میں زیکا وائرس سے نمٹنے کے لیے رقوم، لیوزیانا میں سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی امداد اور سپریم کورٹ کے نامزد چیف جج میرک گارلینڈ کو منصفانہ سماعت اور رائے شماری کا حق دینا شامل ہیں۔ صدر نے کہا کہ ان تمام مسائل پر توجہ دینا ہمارے لیے ممکن ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ کانگریس بھی اسی طرح محنت سے کام کرے جیسا کہ امریکی عوام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس میں ریپبلکن اراکین سے ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے فرائض ادا کریں گے، جن میں ہمارا تحفظ، ہمیں بیماریوں سے بچانا، تباہی کے بعد بحالی اور سپریم کورٹ کو سیاست سے بالاتر رکھنا شامل ہے۔ امریکہ میں ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کی حریف ہلری کلنٹن کے حفاظتی محافظوں کو چاہیے کہ وہ بندوق لے کر نہ چلیں، کیونکہ وہ آئین کی دوسری ترمیم کو تبدیل کرنا چاہتی ہیں جس کے تحت عام شہریوں کو ہتھیار لے کر چلنے کی آزادی ہے۔ میامی میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ان سے بندوقیں لے لیجئے اور پھر دیکھیے ہلری کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کلنٹن سیکنڈ امینڈمنٹ یا دوسری ترمیم کی حمایت کرتی ہیں مگر چاہتی ہیں کہ قوائف کی پرکھ ہو اور اسلحہ تک لوگوں کی رسائی میں سختی کی جائے۔ کلنٹن کی انتخابی مہم کے مینیجر کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کا یہ بیان ان کے اسی انداز کی عکاسی کرتا ہے جو لوگوں کو تشدد پر اکسانے سے متعلق ہے۔ امریکہ میں ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی صدر باراک اوباما امریکہ میں پیدا ہوئے، بات ختم۔ جمعے کو انہوں نے یہ بات ایسے میں کہی جبکہ برسوں پہلے ٹرمپ اس تحریک کی قوت بن گئے تھے کہ صدر اوباما امریکہ سے باہر پیدا ہوئے تھے جبکہ اس کی کوئی شہادت موجود نہیں تھی۔ ہلری کلنٹن نے جمعے کو واشنگٹن میں صدر اوباما کی پیدائش کے معاملے پر سوال اٹھانے کی ٹرمپ کی کوششوں کو مسترد کر دیا۔ بلیک وومن ایجنڈا نامی تنظیم کے ایک اجلاس میں بات کرتے ہوئے کلنٹن نے کہا کہ 5 برس تک وہ ہمارے پہلے سیاہ فام صدر کو غیر قانونی قرار دینے کی تحریک چلاتے رہے۔ ان کی پوری انتخابی مہم اسی بے بنیاد جھوٹ پر قائم ہوئی تھی۔ صدر اوباما نے جمعے کو وائٹ ہاؤس میں نامہ نگاروں سے کہا کہ وہ اس معاملے پر مزید بات نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اور معاملات پر توجہ دینا ہے، مجھے پورا علم ہے کہ میں کہاں پیدا ہوا تھا۔ امریکہ میں ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر وہ منتخب ہو گئے تو وہ ان تمام رعایتوں کو تبدیل کر دیں گے جو صدر باراک اوباما نے کیوبا کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی کوشش میں دی تھی، یہاں تک کہ کیوبا ان کے مخصوص مطالبات تسلیم کر لے۔ عالمی رہنما اقوام متحدہ کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے اگلے ہفتے نیو یارک میں جمع ہو رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار مارگریٹ بشیر نے بتایا ہے کہ شام میں جاری خانہ جنگی اور اس سے پیدا ہونے والا پناہ گزینوں کا بحران ایجنڈے پر سر فہرست ہوگا۔ مزید تفصیلات کے ساتھ شہناز نفیس۔
عالمی رہنما شام کی خانہ جنگی سے پڑنے والے اثرات کو محدود کرنے کے خواہش مند ہیں۔ اس اجلاس میں ہمسایہ ممالک اور یورپ میں شام کے پناہ گزینوں کی آمد کے مسئلے پر خاص توجہ دی جائے گی۔ اطلاعات کے مطابق دو مختلف اجلاسوں میں پناہ گزینوں کے مسئلے پر بحث ہوگی۔ اقوام متحدہ کے سربراہ بان کی مون پیر کے روز ہونے والے پہلے اجلاس کی میزبانی کریں گے۔ ان کے الفاظ:
More countries must resettle more people who have been forced from their homes.
ایسے لوگوں کو جو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں مزید جگہ دینی ہوگی۔ مختلف ممالک کو نقل مکانی کے فوائد کو سمجھنا ہوگا اور ہر جگہ ہر کسی کو اس امتیازی سلوک کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے جس کا پناہ گزینوں، تارکین وطن اور اقلیتی کمیونٹی کو سامنا ہے۔ یہ الفاظ تھے بان کی مون کے۔ منگل کو ہونے والے دوسرے اجلاس کی میزبانی امریکی صدر براک اوباما کریں گے۔ امریکہ کی نائب وزیر خارجہ شیبا کروکر کے الفاظ:
We expect that the summit will result in significant new sustained commitments to UN humanitarian appeals.
ہمیں توقع ہے کہ یہ اجلاس اقوام متحدہ کی جانب سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کی گئی اپیلوں اور پناہ گزینوں کو دوبارہ آباد کرنے سے متعلق وسیع تر پروگراموں کے لیے مؤثر ثابت ہوگا۔ یہ الفاظ تھے امریکہ کی نائب وزیر خارجہ کے۔ تاہم اس بارے میں کہ ان اجلاسوں سے ان تقریباً 5 ملین شامی پناہ گزینوں کی زندگیوں میں بہتری آئے گی کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی کے ریچرڈ گوون کے الفاظ:
The only way you solve the Syrian crisis is through a political deal. I'm sure there will be some talk about that at the General Assembly.
شام کے بحران کو حل کرنے کا واحد طریقہ سیاسی مذاکرات ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں اس موضوع پر بات ہوگی۔ تاہم صدر پوٹن نیو یارک نہیں آ رہے، اور اگر وہ موجود نہ ہوں تو شام کے بارے میں سنجیدہ بات چیت ممکن نہیں ہے۔ یہ الفاظ تھے ریچرڈ گوون کے۔ رواں ماہ شام میں جنگ بندی اور وہاں پر پھنسے ہوئے لوگوں کو امداد پہنچانے سے متعلق امریکہ اور روس کے مابین ایک معاہدہ طے کرنے پر اتفاق ہوا تھا۔ دونوں ملکوں نے داعش جیسے دہشت گرد گروپوں کو ہدف بنانے سے متعلق ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ نیو یارک میں ہونے والے اجلاس میں ان مسائل پر بحث متوقع ہے۔ سیکیورٹی کونسل کا اعلی سطح کا ایک اجلاس بدھ کے روز ہوگا جس میں شام کی صورتحال پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ تاہم تجزیہ کاروں کی نظر میں اس اجلاس سے زیادہ توقعات رکھنا درست نہیں۔ ایک دفعہ پھر ریچرڈ گوون کے الفاظ:
The reality is decisions about Syria are made in Washington and Moscow and in Iran.
حقیقت یہ ہے کہ شام سے متعلق فیصلے واشنگٹن، ماسکو اور ایران میں کیے جاتے ہیں، سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں نہیں۔ یہ الفاظ تھے ریچرڈ گوون کے۔ ہفتے کے باقی دنوں میں مختلف ممالک کے رہنما جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ صدر پوٹن، صدر شی اور اینگلا مرخیل اس سال اس اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے۔ یہ صدر اوباما کا بطور امریکی صدر کے جنرل اسمبلی سے آخری خطاب ہوگا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وینزویلا میں ایک تفریحی جزیرے جہاں اقتصادی بحران رہا ہے اور سیاسی سطح پر احتجاج ہوتا رہا ہے، غیر وابستہ تحریک کے 120 ممالک کے رہنماؤں کا استقبال کیا جا رہا ہے جو ہفتے اور اتوار کے روز سطر میں سربراہ اجلاس کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ صدر اوباما نے حال ہی میں پلاسٹک کے تھیلوں کے استعمال پر پابندی کی جو تجویز دی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ایک جھٹکا ہے جنہیں ماحولیات کے تحفظ کے حامی ایسا معاشرہ کہتے ہیں جہاں چیزوں کو دوبارہ قابل استعمال بنانے کا رجحان نہ ہو۔ حال ہی میں امریکہ کے صرف 12 شہروں میں پلاسٹک کے تھیلوں کے استعمال پر پابندی ہے، جن میں ملک کے 3 سب سے بڑے شہر لاس اینجلس، شکاگو اور نیو یارک شامل ہیں۔ جریدہ سائنس میں سن 2015 کے اعداد و شمار کے مطابق جو تحقیق کے بعد شائع کی گئے، ہر سال 4.8 سے 12.7 ملین میٹرک ٹن پلاسٹک سمندر میں شامل کیا جاتا ہے۔ صدر براک اوباما نے پارٹی وابستگی سے بالاتر ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے ساتھ ساتھ کاروباری رہنماؤں اور اعلی حکام سے ملاقات کی ہے، جس کا مقصد بحر الکاہل کے اطراف میں بسنے والے ملکوں کے درمیان تجارتی شراکت داری کے سمجھوتے یعنی ٹی پی پی کے لیے حمایت کا حصول تھا۔ تفصیلات کے ساتھ بہجت جلانی۔
امریکہ کے صدر براک اوباما نے وائٹ ہاؤس میں جمعے کے روز ڈیموکریٹ اور ریپبلکن پارٹیوں کے ارکان کا اجلاس منعقد کیا، جس کا مقصد بحر الکاہل کے آر پار ملکوں کے درمیان تجارتی شراکت داری کے سمجھوتے یعنی ٹی پی پی کے لیے حمایت حاصل کرنا تھا۔ صدر براک اوباما نے ایک گروپ بشمول اوہایو کے گورنر اور ریپبلکن پارٹی کے سابق صدارتی امیدوار جان کیسک اور نیو یارک کے سابق میئر مائیکل بلومبرگ کا خیر مقدم کیا۔ صدر براک اوباما نے تجارتی سمجھوتے کو عالمی منڈیوں میں امریکہ کے مقام اور حیثیت کے لیے اہم قرار دیا۔
This bipartisan group made up of business leaders, mayors, governors, Republicans and Democrats, national security leaders, and military
امریکہ کے صدر براک اوباما کہہ رہے ہیں کہ کاروباری زوما، میئرز، گورنروں پر مشتمل ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز، قومی سلامتی کے ذمہ دار لیڈروں اور فوجی رہنماؤں پر مشتمل اس گروپ کے جماعتی وابستگیوں سے بالا تر ہوتے ہوئے اکٹھے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری معیشت کے لیے اہم ہے اور وہ ہماری قومی سلامتی اور دنیا میں ہمارے مقام کا تعین کرنے کے لیے اہم ہے۔ صدر اوباما نے کہا کہ امریکہ کے لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ وہ کلیدی کردار ادا کرے اور عالمی معیشت کے لیے قواعد و ضوابط وضع کرے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ٹی پی پی ایسا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک اعلیٰ معیاری سمجھوتا ہے جس کے تحت دوسرے ملکوں کو اپنی تجارتی پابندیاں کم کرنا ہوں گی جبکہ محنت اور ماحولیاتی معیار کو بلند کرنا ہوگا۔ صدر براک اوباما نے اسے اب تک کا سب سے زیادہ مؤثر اور ترقی یافتہ سمجھوتا قرار دیا۔ صدر براک اوباما کو امید ہے کہ کانگریس ان کے دور اقتدار کے آخری دنوں کے دوران اس تجارتی سمجھوتے پر غور کرے گی جب نومبر میں انتخابات مکمل ہو جائیں گے اور قانون سازوں کے سامنے ہار جیت کا معاملہ درپیش نہیں ہوگا، لیکن اس تجارتی سمجھوتے کو کانگریس میں انتہائی دشواری کا سامنا ہے، جہاں سینٹ کے اکثریتی لیڈر مچ مکانل کا کہنا ہے کہ اس سمجھوتے پر سینٹ اس سال ووٹنگ نہیں کرے گی، اور ایوان نمائندگان کے سپیکر پال رائن نے کہا ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ اس کی منظوری کے لیے درکار کافی ووٹ مل سکتے ہیں۔ بیچے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
لیجیے، پیش ہے پروگرام لائف ان امریکہ، جس میں آپ ایک انٹرویو کی جھلک سنیں گے جس میں ہیوسٹن یونیورسٹی کے کلن کالج میں میکینیکل انجینئرنگ کے ایک انڈر گریڈ طالب علم اور ہیوسٹن یونیورسٹی کی پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن یا پی ایس اے کے صدر اریب خان نے اپنی یونیورسٹی اور پی ایس اے ہیوسٹن یونیورسٹی کے بارے میں معلومات فراہم کی ہیں۔ یہ پروگرام یاسمین جمیل پیش کرتی ہیں۔
تو اب بات کریں گے آپ یونیورسٹی آف ہیوسٹن کی پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کی، جس کے آپ صدر ہیں، یہ کب قائم ہوئی اور کیا پاکستان کے علاوہ یونیورسٹی میں دوسرے ملکوں کے طالب علموں کی بھی ایسوسیشنز ہیں اور انہیں کیسے تشکیل دیا جاتا ہے؟
جی بالکل، تو پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسیشن ویسے تو پورے امریکہ کے اندر ہر آلموسٹ مجھے جتنا پتا ہے ہر یونیورسٹی کے اندر قائم ہے، لیکن ہیوسٹن کے اندر یہ پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسیشن پچھلے 52 ایئرس سے ہے۔ تو 1965 کے اندر یہ بنی تھی پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسیشن۔ پچھلے سال ہم لوگوں کی 50th اینیورسری تھی، تو ہاں 52 ایئرز ہو جائیں گے اس سال۔ یہ مدر آرگنائزیشن ہیں ٹو اے لاٹ آف ادر بگ آرگنائزیشن جو ہیوسٹن کے اندر ہیں۔ تو حالانکہ یہ چھوٹی اب اسٹوڈنٹس کی آرگنائزیشن ہے، لیکن آف کورس وہ جو اسٹوڈنٹس جب گریجویٹ ہوئے، جو بڑے ہوئے، تو انہی لوگوں نے، پھر پی ایس اے والے لوگوں نے اپنی بڑی بڑی اور آرگنائزیشن یہاں پہ بنائی ہوئی ہیں۔ تو ہیوسٹن اسپیشلی میں سمجھوں گا کہ یہاں پہ بہت ہمارے ہیوسٹن کے اندر، کیونکہ پاکستانی ہیں اور ہمارے ملک کے لوگ ہیں، تو یہاں پہ تو بہت اچھا، لائک بہت بڑے بڑے اسکیل پہ یہ ایسوسیشن چل رہی ہے۔
تو جو دوسرے ملکوں کے جو لوگ ہیں، اسٹوڈینٹس ہیں، وہ اپنے اپنے ملکوں کی ایسوسیشن بناتے ہیں اسٹوڈینٹس ایسوسیشن؟
ہاں جی، اس یونیورسٹی کے اندر جتنا میرا ایکسپیرینس ہے، یونیورسٹی بہت انکریج کرتی ہے ہماری کہ آپ ایسی آرگنائزیشن بنائیں اور آپ ایسے ایونٹس کریں اور ایسا ایک ماحول بنائیں جس میں اسٹوڈینٹس کو جو باہر سے آ رہے ہیں، کیونکہ بہت انٹرنیشنل اسٹوڈینٹس ہیں ہماری یونیورسٹی کے اندر، ان کو
کو ایک ایسی جگہ ملے جہاں پہ وہ اپنا یو نو کمفرٹیبل فیل کر سکیں. تو ہے بالکل ہر جگہ کی, آلموسٹ ہر کسی کی آرگنائزیشن ہے, انڈین اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن بھی ہے اور فلپینو اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن بھی ہے, اس طرح ساری ان کی ہیں. بٹ ہر کسی کا اپنا اسکیل ہے کہ جن کے یہاں پہ زیادہ ریپرزینٹیٹیوز ہیں تو ان کے تھوڑا بڑی ہے. ہم لوگ ایس کلچر آرگنائزیشن میں, ہم لوگ پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن یونیورسٹی آف ہیوسٹن کے اندر ون آف دا بگیسٹ کلچرل آرگنائزیشن میں آتی ہے.
تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بنیادی مقصد صرف اپنے ملک کی ثقافت کو پروموٹ کرنا ہی ہے, یا اسے اپنے ملک کے طالب علموں کے مسائل کو حل کرنے کے ایک پلیٹ فارم کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے؟
بالکل, یہ دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں. تو کلچر دکھائیں وہ آف کورس سب سے بڑی بات ہے, دوسری لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے جو یہ ایک سیٹ اپ کیا ہوا ہے اس میں جتنے پاکستانی ہوتے ہیں ان کی ہیلپ کسی نہ کسی طرح کرتے رہتے ہیں. اب جیسے نئے انٹرنیشنل اسٹوڈینٹس آتے ہیں تو وہ ہمیں میسج کرتے ہیں, ہمیں آتی ہے, ہمارے فیس بک پہ میسج آتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں, اگر انہیں کوئسچنز ہیں, جس طرح کوئی سوال ہے یونیورسٹی فیوشن کے حساب سے سننے آئے, تو انہیں ہم پھر ہیلپ کرتے ہیں, گائڈ کرتے ہیں کہ کیا بیسٹ آپشن ہے آپ کے لیے. تو اس طرح آف کورس ہم لوگ پاکستانیوں کی ہیلپ بھی ہے, پلس پاکستان کا یہاں پہ کلچر بھی ہم لوگ اسپریڈ کر رہے ہیں.
اچھا,
خودکشی انسانی زندگی کا ایک ایسا المناک فیصلہ ہے جس کی تاریخ صدیوں نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانی ہے. انسان یہ فیصلہ کیوں کرتا ہے؟ اس کے پس منظر میں بیشتر اوقات نفسیاتی اور طبی وجوہات ہوتی ہیں. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ خودکشی کے رجحان کو روکنا ممکن ہے. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار کیرل پیٹسن کی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں گلرخ. خودکشی کے انسداد کے لیے ایک سرگرم کارکن ڈروتی کا کہنا ہے کہ میں 9 سال کی تھی جب میرے والد نے خودکشی کی. میں نے اس دن کو اپنی بچپن کے آخری دنوں کے طور پر شمار کیا تھا کیونکہ اس کے بعد میں نے خود کو ہمیشہ غیر محفوظ سمجھا.
I was 9 when my father took his life. I count that day as the last day of my childhood. Because from that moment on,
Dorothy Washington DC کے مضافات میں واقع آرلنگٹن کے قبرستان میں اپنے والد کے قبر کے سامنے کھڑی یہ بات کر رہی تھی. یہ قبرستان ان فوجیوں کے لیے وقف ہے جو جنگوں میں کام آئے. Dorothy کا کہنا ہے,
It's important to me that people not label those who died by suicide as cowards. We're here at Arlington because my father was brave. He fought in World War II and came home and, you know, raised a family, and I think he just got overwhelmed.
Ye mere liye bahut ahem hai ki khudkushi karne walon par buzdili ka label nahi lagana chahiye kyunki mere walid ek bahadur insaan the. انہوں نے دوسری عالمی جنگ میں حصہ لیا تھا اور میرے خیال میں انہوں نے کسی شدید جذباتی کیفیت میں یہ اقدام اٹھایا ہوگا, لیکن تقریباً
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان.
25 جون 1996 میں سعودی حزب اللہ دہشت گرد گروپ کے اراکین نے سعودی عرب میں دہران کے قریب خوبر ٹاورز کے اپارٹمنٹ کمپلیکس پر حملہ کیا. یہ عمارت امریکی اور غیر ملکی فوجیوں کے تصرف میں تھی. حملہ آوروں نے عمارت کے پارکنگ لاٹ میں ایک ٹینکر پلاسٹک دھماکہ خیز مواد بھر کر اس کو اڑا دیا اور ارد گرد کے علاقوں میں تباہی مچا دی اور قریبی عمارتیں تباہ ہو گئیں. اس حملے میں 19 امریکی فوجی اور ایک سعودی فوجی ہلاک ہوا جبکہ 372 افراد زخمی ہوئے جن کا تعلق مختلف قومیتوں سے تھا. سعودی شہری عبد الکریم حسین محمد النصر نے اس حملے کی منصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد میں مدد کی تھی. امریکی وفاقی عدالت نے امریکی شہریوں کے خلاف سازش اور عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے استعمال, امریکی املاک کو تباہ کرنے اور دیگر الزامات کی بنا پر اس پر فرد جرم عائد کر دی ہے. النصر کا قد تقریباً 5 فٹ 8 انچ یا 173 سینٹی میٹر ہے. اس کے بالوں کا رنگ سیاہ ہے اور آنکھوں کا رنگ بھورا. امریکہ کا انصاف کے لیے انعامات کا پروگرام ایسی اطلاع فراہم کرنے پر جس کے ذریعے النصر کو گرفتار کیا جا سکے یا اس پر مقدمہ چلایا جا سکے $50,00,000 تک کے انعام کی پیشکش کر رہا ہے۔ امریکہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اطلاع فراہم کرنے والے تمام افراد کی شناخت کو مکمل طور سے خفیہ رکھا جائے گا۔ اگر مناسب ہوا تو اطلاع فراہم کرنے والوں کی حفاظت کی خاطر امریکہ انہیں ان کے گھرانے کے قریبی افراد کے ساتھ کہیں اور منتقل کرنے کو تیار ہے۔ اگر آپ کے پاس اس شخص کے اتے پتے کے بارے میں کوئی معلومات ہیں تو آپ قریب ترین امریکی سفارت خانے میں ریجنل سیکیورٹی آفس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ www.rewardsforjustice.net پر گمنام ٹپ بھی چھوڑ سکتے ہیں یا اپنی فراہم کردہ اطلاع rfj@state.gov پر ای میل کر سکتے ہیں۔
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے۔